بسم الله الرحمن الرحيم. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه. ترجمة الباب کا خلاصہ یہ ہے، کسی شخص نے علم کی کوئی بات سنی اور وہ اس کو سمجھ نہیں پایا تو وہ اس کا مراجعہ کرے، یعنی بار بار دریافت کرے یہاں تک کہ وہ اس کی حقیقت حال کو پہچان لے وے. پہلا مقصد ترجمۃ الباب کا یہ سمجھ میں آتا ہے، علم کی کوئی بھی بات سنو، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لو. اگر سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہ آوے تو بار بار اس کو پوچھو، بار بار مطالعہ کرو، لیکن اس کو ضرور سمجھو، ضرور حل کرو. علم کی بات بغیر سمجھے چھوڑنی نہیں چاہیے. علم دین ہے، بار بار اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اتنی مرتبہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ بات پوری اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جاوے. تو نفس فہم یہ بھی مطلوب ہے کہ علم کی بات نفس سمجھ میں آ جاوے، خود سمجھ میں آ جاوے، یہ مطلوب ہے. نمبر دو، علم کی دین کی بات میں اگر ابہام ہے، اشکال ہے تو مراجعہ کرو. آپ نے علم کی کوئی بات پڑھی، پڑھنے کے بعد آپ کو ایسا لگا کہ اس میں کوئی اشکال ہے یا اس کے اندر کوئی ابھی ابہام ہے تو مراجعہ کرو، یعنی کہ استاد سے سمجھو، تکرار کے ساتھیوں سے سمجھو، شروحات سے مراجعہ کرو. نمبر تین، علم اور دین کی بات بہتر یہی ہے کہ جس استاد سے پڑھی انہی سے بار بار سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اگر ان کو ان کے پاس سمجھنے کا موقع نہ ہو تو دوسرے کسی عالم سے سمجھنا چاہیے. تو اول کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اپنے استاد سے علم کی بات سمجھو، ورنہ دوسرے عالم سے بھی آپ سمجھ سکتے ہو، گنجائش ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا ترجمۃ الباب کا کہ علم اور دین کی بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے. ایک مرتبہ میں اگر سمجھ میں نہ آئے تو بار بار اس کا مطالعہ کریں، شروحات دیکھیں، استاد سے پوچھیں، تکرار کے ساتھیوں سے پوچھیں، لیکن علم کی ہر ہر بات سمجھ لینی چاہیے. جی،
نبيهم قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا تسمعوا شيئا لا تعرفوا الا رجعت فيه حتى ذلكم. وان النبي صلى الله عليه وسلم قال انسب عذبا. قالت عائشه رضي الله عنها فقلت وليس يحبكم الله عز وجل وسوف يحاسب في سبع يسيرا. قالت فقال انما ذلك العز ولكن من يكتشف في سبع يهلك.
استدلال میں یہ حدیث لائے امام رحمت اللہ علیہ. یہ جو ابن ابی ملیکہ ہے, قال حدثنی ابن ابی ملیکہ تھا, یہ عبداللہ ابن عبیداللہ ابن ابی ملیکہ ہے. انہوں نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے قاسم کے واسطے سے اور قاسم کے واسطے کے بغیر دونوں طرح سماع کیا ہے. یہ جو قدیم نسخہ ہے اس کے صفحہ نمبر 968 کے اوپر یہی روایت جس سند سے آئی ہے اس کے اندر اس طریقے سے آیا ہے. لہذا ابن ابی ملیکہ کا سماع ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دونوں طرح ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, کانت لا تسمع شیئا, جب بھی وہ کوئی بات سنتی تھی, لا تعرفہ, اور حقیقت حال نہ سمجھ پائی. لا تعرفہ کا ترجمہ حقیقت حال سمجھ نہیں پائی, مگر یہ کہ حضور سے وہ فوراً مراجعات کرتی تھی, مگر یہ کہ اس بات میں وہ فوراً مراجعات کرتی تھی کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی, مجھے سمجھا دی جائے, فوراً مراجعات کرتی تھی. حتی تعرفہ, یہاں تک کہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتی, یہاں تک کہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیتی. بس یہ ترجمۃ الباب سے ربط والا جزو ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جب حضرت عائشہ جیسی سمجھدار عورت جب کبھی ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو فوراً مراجعات کر لیتی تھی. دراصل ہمارے یہاں ایک ہے غلط حیا کہ بھئی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بھی مراجعات کرنے کو ہم حیا کا تقاضا سمجھتے ہیں. یہ غلط حیا ہے, غلط شرم ہے. علم کے معاملے کے اندر کوئی حیا نہیں ہوا کرتی. علم کی بات سمجھ میں نہیں آئی, کتاب کی بات سمجھ میں نہیں آئی, مراجعہ کرو, پوچھو, اس کے اندر اپنے آپ کو یہ کہنا ہے کہ بھائی پوچھیں گے تو استاد ناراض ہو جائیں گے, یہ ادب کے خلاف ہے, یہ غلط ہے, سراسر غلط ہے. جو بھی بات کتاب کی سمجھ میں نہ آئے مراجعہ کرو, پوچھو. ایک مرتبہ ایک مثال لاتے ہیں, دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب, جس سے بھی حساب کیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا. قیامت کے دن جس کا بھی حساب لیا گیا اس کو اللہ کے یہاں عذاب دیا جائے گا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. अब कुरान की एक आयत से जाहिर में तारुज हो रहा था, कौन सी आयत, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا। देखो एक तरफ हुजूर फरमा रहे कि जिससे भी हिसाब लिया गया उससे अजाब लिया जाएगा, और एक तरफ बारी ताला फरमाते हैं कि उसका हिसाब बहुत आसान होगा। बज़ाहिर हुजूर के इरशाद आली और आयत करीमा में तारुज जैसा हो गया ज़ाहिरन। हजरत आयशा बैठी नहीं रही, फौरन सवाल किया, हुजूर आप ये फरमाते हो और अल्लाह तो ये फरमाते, ऐसा कैसा। कालत आयशा, तो हजरत आयशा रदी अल्लाहु ताला अन्हा कहती है ये है कि इब्ने अबी मुलैका कहते हैं कि हजरत आयशा ने यूं फरमाया, فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ, मैंने अर्ज किया कि क्या अल्लाह ताला अज़्ज़ वजल ये नहीं फरमा रहे, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا। अब जो ज़ाहिरन तारुज जैसा मालूम हो रहा था, कहीं इस तारुज का हल मैंने पूछा। कालत नबी, हजरत आयशा कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सवाल का जवाब क्या बतलाया, इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़ु, ये तो अर्ज है अर्ज, और जिससे भी मुनाकशा किया गया हिसाब में तो आदमी हलाक हो जाएगा। क्या मतलब, कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ हिसाब की दो किस्म होगी। पहली किस्म हिसाब किताब की सरसरी, और दूसरी किस्म होगी बारीकी से सवाल किया जाना। فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا का मतलब ये है कि अल्लाह ताला सरसरी हिसाब लेवे, सिर्फ अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया जावे। अल अर्ज यानी अल्लाह के दरबार में सिर्फ पेश किया जावे, सिर्फ आमालनामे दिखा दिए जावे, उसके सामने से आमालनामे गुजार दिए जावे, देखिए तेरे सब आमालनामे ये रहे, देख आमालनामे सारे दिखाई दिए जावे, पेश कर दिया जावे, गुजार दिए जावे। बाकी ये है कि जिसका भी हिसाब बारीकी से लिया गया तो आदमी हलाक हो जाएगा। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद आली का खुलासा ये हुआ कि जिसका भी बारीकी से हिसाब लिया जाएगा उस आदमी की हलाकत हो जाएगी, मौत आ जाएगी, यानी जहन्नम में जाएगा वो आदमी। जिसको अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाना चाहते हैं उसको सिर्फ पेश देख ले तेरे आमाल, छोड़ दिया जाए, बस ये है। अब दोनों जगह की तत्बीक हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि मन हुसीबा उज़ीबा, उसका क्या मतलब, जिसका भी हिसाब बारीकी से लिया गया वो आदमी तो अपना हिसाब दे नहीं पाएगा और अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। और आयत करीमा का मतलब क्या, सिर्फ अर्ज पेश किया जाना, सरसरी हिसाब, ये मुराद लिया गया है। जी حدیث شریف کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بعینہ ترجمۃ الباب بنایا ہے. کیسے؟ لیبلغ الشاہد الغائب. یہ حدیث شریف کا ٹکڑا ہے. اس حدیث شریف کے جزء کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بعینہ ترجمۃ الباب بنایا ہے. اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے تبلیغ اور اشاعت قرآن کی آیتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. قرآن کی آیتیں ہوں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ ہو, حضور کی مبارک سنتیں ہوں, غرض قرآن کے علاوہ جو بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اس کی اشاعت کرو, اس کی ترویج کرو. تو قرآن مجید کی تو ترویج لوگ کریں گے ہی کریں گے, بلغوا عنی ولو آیا. لیکن قرآن کے علاوہ جو بھی چیز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو کہ یہ حضور کا فرمان ہے, یہ حضور کا ارشاد ہے, یہ حضور کی حدیث ہے, یہ حضور کا عمل مبارک ہے, اس کی بھی دنیا میں ترویج اور اشاعت کرنی چاہیے. نمبر دو, کوئی کام خلاف شریعت دیکھو تو اس وقت دین کی بات فوراً پہنچا دو. چاہے تم سے سوالات کرے یا نہ کیے جاوے, کسی جگہ پر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو فوراً شرعی رہبری کر دو. یہ انتظار مت کرو کہ کوئی ہمیں مسئلہ پوچھے اور ہم بتلاوے. یہ دین اور علم کی امانت کا تقاضا ہے کہ منکرات دیکھ کر کے فوراً روک دیا جاوے, ٹوک دیا جاوے, مسئلہ بتلا دیا جاوے, شریع حکم بتلا دیا جاوے. بعض لوگ اس انتظار میں رہتے کہ کوئی ہمیں پوچھے گا تو ہم بتائیں گے. بھائی پوچھے اور بتاوے, اس کا انتظار مت کرو. منکر ہو رہا ہے فوراً ٹوک دو, بھائی آپ غلط کرو. اس لیے کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی منکرات کو انجام دے رہا ہے اس کو منکر کا منکر ہونا ہی معلوم نہیں ہے, وہ تو منکر کو معروف سمجھ کے کر رہا ہے. کم ہی مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو منکر کو منکر جاننے کے باوجود بھی کرتے ہیں, کم ہی مسلمان ہوتے ہیں. زیادہ تر کون ہوتے ہیں؟ جن کو منکر معلوم نہیں ہے وہ منکر کو معروف سمجھ رہے ہیں, اس لیے وہ اس کو انجام دے رہے ہیں. تو جو چیز منکرات کے کبیل سے سامنے آوے فوراً ٹوک دینا چاہیے, نمبر تین، اس ترجمت الباب کے ذریعے تبلیغ اور تعلیم کی اہمیت بتلانا ہے، تعلیم دین، تبلیغ دین کی اہمیت بتلانا. نمبر چار، چوتھا مقصد، اللہ کا دین ہمارے پاس امانت ہے، اللہ کا دین ہمارے پاس امانت ہے، اس کی اشاعت نہیں کرو گے تو یہ خیانت ہے. اشاعت نہیں کرو گے تو یہ خیانت ہے. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہوئے یہ بات کہی، اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمائی تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ ان لوگوں کو بات پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہے. جی، حدیث سمجھنے سے پہلے کچھ واقعات سمجھنا ضروری ہے، اور یہ واقعات کے مختلف اجزاء مختلف مقامات پر بخاری شریف میں آتے رہے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں پر اس کو تھوڑا قدرے تفصیل سے سمجھ لو. واقعہ اس طریقے سے ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سن 60 ہجری میں انتقال ہوا. انتقال سے پہلے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا تھا. ولی عہد کا مطلب میرے بعد اب یہ امیر بنیں گے، اس کو ولی عہد کہتے ہیں. اپنی زندگی ہی میں حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا. اس کے بعد دو آدمی، زحاق ابن قیس فہری، دعادے سے زحاق ابن قیس فہری اور مسلم ابن عقبہ المری کو ذمہ دار بنایا حضرت معاویہ نے، کہ تم دونوں کی ذمہ داری ہے یزید کی مدد کرنے کی. اس لیے کہ پورے عالم اسلام میں بیعت لینی ہے یزید کے ہاتھ پر, صحابہ بھی حیات ہے, تابعین بھی بہت بڑی تعداد میں حیات ہے. یزید کے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو آدمی کو ذمہ دار بنایا, زحاق اور مسلم کو. یزید سفر میں چل رہا تھا اور حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا. جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید کے لیے بیعت شروع ہوئی, بلکہ حضرت معاویہ کے آخری ایام میں یزید کے نام پر بیعت شروع ہو چکی تھی. حالانکہ حضرت معاویہ ابھی حیات تھے, لیکن حضرت معاویہ کے آخری ایام ہی میں یزید کے نام پر بیعت شروع ہو گئی تھی. اور حضرت کے انتقال کے بعد پھر پورے عالم اسلام میں الگ الگ جگہ پر یزید کے نام پر بیعت کا سلسلہ شروع ہوا. چند حضرات نے بیعت سے انکار کیا. نمبر ایک حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب, یعنی نواس رسول حضرت حسین بن علی بن ابی طالب. نمبر دو حضرت عبداللہ ابن زبیر. نمبر تین حضرت عبداللہ ابن عمر. نمبر چار حضرت عبداللہ ابن عباس. نمبر پانچ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ. یہ پانچ حضرات جو صحابہ تھے انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت سے انکار کر دیا اور ان کو حق تھا چونکہ یہ صحابی تھے, یزید تابعی تھا, اس کے احوال سے یہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے, اس لیے اس کے ہاتھ پر بیعت سے انہوں نے انکار کر دیا. قدرتی بات, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت معاویہ کے آخری ایام میں انتقال ہو گیا, یعنی حضرت معاویہ کی حیات کے آخری دنوں میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کا انتقال ہو گیا, اس لیے پانچ میں سے ایک کم, چار حضرات باقی رہ گئے. کیونکہ حضرت معاویہ کے آخری دنوں میں یزید کے نام پر بیعت شروع ہو گئی تھی, پانچ حضرات نے انکار کیا, اس میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت امیر معاویہ کی حیاتی میں انتقال کر گئے. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ مجھے اندیشہ زیادہ ہے حسین سے اور عبداللہ ابن زبیر سے, کہ میرے بیٹے یزید کی امارت یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے, مجھے ان دو کے بارے میں زیادہ خطرہ ہے, حضرت حسین ابن علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن زبیر. حضرت عبداللہ ابن عمر سے اتنا اندیشہ نہیں تھا, اس لیے کہ یہ بڑے عبادت گزار تھے, تو زیادہ وقت عبادت میں لگاتے تھے اور ان کو ان کی عبادت سے فرصت ملتی نہیں ہے, اسی لیے ان کی طرف سے بغاوت یا کھلم کھلی مخالفت ایسے کوئی زیادہ اندیشے نہیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف سے زیادہ خطرہ یہ دو حضرات سے, حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر. خیر, جب حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا تو یزید کو بڑا فکر ہوا کہ یہ جو حضرات بیعت نہیں کر رہے میرے ہاتھ پر ان کا کیا کیا جائے. اب واقعات کچھ اہم زیادہ دھیان سے ذہن میں رکھو. اس زمانے میں مدینہ کا گورنر تھا ولید ابن عقبہ, ولید ابن عتبہ تھا سے. یہ جو ولید مدینہ کا گورنر تھا اس کو حضرت معاویہ ہی کے آخری دنوں میں اطلاع دے دی گئی تھی کہ تم حسین اور عبداللہ ابن زبیر کو بلا کر کے یزید کے لیے بیعت لو. اس میں ایسا ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ امیر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوئے تو امیر کی طرف سے کسی کو نائب بنایا جائے, اس کے ہاتھ پر بیعت لے لے جائے, وہ بیعت اصل امیر ہی کی بیعت سمجھی جائے. تو مدینہ آنا دشوار تھا, اب سفر کر کے حضرت معاویہ کے آخری ایام چل رہے تھے. اطلاع دی گئی ولید کو جو مدینہ کا گورنر تھا کہ حسین کو اور عبداللہ ابن زبیر کو بلا کر کے یزید کے نام کی بیعت لینا شروع کریں. ولید نے حضرت حسین کو بلایا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا حکیمانہ جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی کیا خفیہ طور پر بیعت کرے گا, یعنی تو نے مجھے اکیلے میں بلایا اور بلا کر مجھے کہہ رہا ہے کہ یزید کے نام پر بیعت کر لوں میں تمہاری, تو کیا میرے جیسا آدمی خفیہ طور پر بیعت کرے گا؟ تو ولید بھی یہ چاہتا تھا کہ اس معاملے میں عافیت میں رہے, چونکہ معاملہ نواز ہے رسول کا تھا تو خود ولید عافیت چاہتا تھا. تو ولید نے کہا حضرت ٹھیک ہے, آپ بڑے مجمع کے موقع پر تشریف لا کر بیعت کریں, ابھی تشریف لے جائیے کوئی حرج نہیں. مروان جو فتنوں کی جڑ تھا وہ اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے مدینہ کے گورنر ولید کو ورگلایا کہ ولید دیکھ ابھی موقع اچھا ہے, حسین سے زبردستی بیعت کرا لے ورنہ حسین آئندہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئیں گے, اب بھی کہ اب بھی بیعت لے, بیعت نہ کرے تو قتل کر. یہ مروان نے کہا ولید کو. حضرت حسین نے مروان کو ڈانٹا, کیا تو قتل کرے گا مجھے, ڈانٹا اس کو حضرت حسین نے. یہ کہہ کر حضرت حسین ولید کی مجلس سے باہر نکل گئے. اور ولید نے مروان کو کہا कि हुसैन को महज इसलिए कत्ल करो कि उन्होंने बैत से इनकार किया। वलीद ने मरवान को कहा कि मैं हुसैन को इसलिए कत्ल करो कि उन्होंने यजीद के नाम पर बैत होने से इनकार किया, इसलिए कत्ल करो। मेरा ख्याल ये है कि जो हुसैन को कत्ल करेगा वो कयामत के दिन खफीफुल मीजान होगा। ये कहकर के वलीद ने अपने सर के ऊपर खून का जुर्म आने नहीं दिया। फिर वलीद ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को इत्तिला दी, उन्होंने टाल मटोल किया और मक्का चले गए। उनके पीछे आदमी दौड़ाए गए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के पीछे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया, हाथ में नहीं आए। गर्ज ये कि दोनों की बैत वलीद नहीं ले सका, हजरत हुसैन से भी नहीं और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर से भी नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर तो वलीद से इस मौजू पर बात ही नहीं की, गए ही नहीं। वलीद ने बुलाया तो मक्का चले गए। हजरत हुसैन गए, बात टाल मटोल कर डाली, गए भी। और फिर हजरत हुसैन मदीना छोड़ करके रवाना हो गए, क्योंकि उसी जमाने के अंदर कूफा की तरफ से बइसरार हजरत हुसैन को बुलाया गया, आप यहां तशरीफ ले आइए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। आप वहां तशरीफ ले गए। अब बाकी रहे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। वलीद ने उन दोनों को पैगाम भेजा कि यजीद के नाम पर बैत करनी है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने यूं फरमाया कि जब सब लोग बैत होंगे तब हम भी बैत हो जाएंगे, सबको बैत होने दो, ओमों में बैत, तब हम भी बैत हो जाएंगे। तो वलीद को इत्मीनान हो गया कि ये दोनों तो वक्त आने पर बैत हो जाएंगे, कोई ज्यादा उलझन की बात नहीं है। बहरहाल चार हजरात, चूंकि हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर तो हजरत माविया की जिंदगी में इंतकाल कर गए, उनका तो मसला ही नहीं रहा, चार बाकी रहे। उसमें हजरत हुसैन गवर्नर के पास गए भी, गुफ्तगू भी हुई, लेकिन फिर आप कूफा के लिए रवाना हो गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर गवर्नर के पास गए ही नहीं, वो मक्का चले गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों ने ये जवाब दे दिया कि जब उमूमी बैत होगी हम भी बैत हो जाएंगे। यजीद को रिपोर्ट पहुंची कि मदीना का गवर्नर वलीद हुसैन से बैत नहीं ले सका, तो यजीद ने वलीद को माजूल कर दिया। तो वलीद जो मदीना के गवर्नर थे उनको यजीद ने माजूल कर दिया। और माजूल क्यों किया कि हजरत हुसैन से बैत नहीं ले सके, इस बात के ऊपर माजूल कर दिया। اس کے بعد یزید نے امر اشدق علیب شین دال قاف، یہ جو یہاں روایت میں ہے نا سند میں، ان ابی شریح انہ قال لعمر ابنی، تو یہ امر اشدق، اشدق کے معنی آتے ہیں منہ پھٹا ہوا ہونا، منہ پھٹا، اسی کا دوسرا لقب ہے لطیم الشیطان، لام تا یا میم، لطیم الشیطان یعنی جس کو شیطان نے تماچا رسید کیا ہو وہ، اس کو گورنر بنایا مدینہ کا، تو یزید نے ولید کو معزول کیا اور کس کو گورنر بنایا، امرا اشدق کو گورنر بنایا، یہ سن 60 ہجری میں مدینہ کا گورنر بن کے آیا رمضان میں یا ذی القعدہ میں، امرا اشدق. پھر قصہ یہ ہوا کہ حضرت حسین جو کوفہ تشریف لے گئے تھے تو لوگوں نے آپ کو بہت سمجھایا تھا کہ حضرت کوفہ نہ جائیں، کوفیوں کی وفا کس نے دیکھی کہ حضرت حسین تشریف لے گئے اور سن 61 محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا کے میدان میں شہادت ہوئی. اب یہ جو امرا بن سعید اشدق مدینہ آیا گورنر بن کے یزید کی طرف سے، اس نے کھلم کھلی بیعت لینا شروع کی پورے مدینہ والوں سے، پھر اس نے ارادہ کیا کہ اب مکہ المکرمہ پر حملہ کرے، چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں تھے مکہ المکرمہ، اب 4 حضرات کے مسائل تھے، اس میں سے ایک تو شہید ہو گئے حضرت حسین، دو حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو یہی مدینہ میں تھے، عمومی بیعت جب ہوئی انہوں نے تو پہلے سے ہی کہا تھا کہ جب سب بیعت کریں گے ہم بھی کر لیں گے، اب باقی رہ گیا ایک مسئلہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا، کس نے، امرا بن سعید الاشدق، مکہ پر حملہ کرنے کا، لیکن مروان نے اس کو کہا کہ بھئی مکہ پر حملہ کرنا مکہ کی عظمت کے خلاف ہے، مکہ پر حملہ مت کرو، وہ مان گیا، چلو مکہ کی عظمت ہے لہذا مکہ پر حملہ نہیں کرے گا. لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی عمر ابن زبیر، جو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن تھا، عمر ابن زبیر جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کا بھائی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کا دشمن، اس نے کہا کہ میں عبداللہ ابن زبیر سے قتال کروں گا اگرچہ کعبہ کے اندر جا کے لڑنا پڑے، تو عمر ابن زبیر کے اس جملے کے اوپر مروان نے کہا تب تو مجھے بہت خوشی ہوگی، تب تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اس درمیان مکہ المکرمہ پر حملہ کیا گیا. حملہ کرنے والوں کے لشکر کا امیر تھا عبداللہ ابن صفوان. انہوں نے حملہ کیا, مکہ والوں نے زوردار مقابلہ کیا. یہ حملہ کرنے والے ہار گئے, شکست کھا گئے. عمر ابن زبیر کو گرفتار کر لیا گیا الی آخرہ. غرض یہ کہ یہ جو حملہ ہوا مکہ المکرمہ پر, جس کی قیادت عبداللہ ابن صفوان کر رہا تھا, اس میں ناکامی ہوئی. عمر ابن زبیر بھی پکڑا گیا. اس درمیان اہل مدینہ کو پختہ خبریں ملی کہ بھئی ہم نے یزید کے ہاتھ پر بیعت تو کر ڈالی. یہ عمر ابن اشدق نے آ کر بیعت کی اور ہم نے بیعت تو کر ڈالی یزید کے ہاتھ پر, لیکن یہ یزید تو شرابی آدمی ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, کھلم کھلا شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے, امیر بننے کے لائق ہی نہیں ہے. ہم نے غلط آدمی کے وہ ہاتھ پر بیعت کی. تو اہل مدینہ نے مل جل کر کے یزید کی بیعت توڑ ڈالی, اعلان کر دیا یزید کی بیعت فسخ. اور حضرت عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ, حضرت حنزلہ ان کے بیٹے, حضرت عبداللہ ابن حنزلہ کو انہوں نے مدینہ کا امیر مقرر کیا کہ آپ ہمارے امیر ہیں. یزید کو پتا چلا کہ مدینہ والوں نے بیعت توڑ ڈالی, تو یزید نے ایک بڑا لشکر بھیجا. مسلم ابن عقبہ اور حسین السکونی, یہ دو کو امیر بنا کر کے اس نے مدینہ کے اوپر ایک بڑا لشکر بھیجا یزید نے. مسلم اور حسین, حسین سواد سے. یہ لشکر سن 63 ہجری ذی الحج کے مہینے میں مدینۃ المنورہ پہنچا. یزید نے اس لشکر کو پورا اختیار دے کے بھیجا تھا کہ جا کر مدینہ والوں کو 3 دن کی مہلت دینا, اگر وہ میری بیعت کی تجدید کر لے تو ٹھیک ہے, اور اگر میری بیعت کی تجدید نہ کرے تو ان پورا مدینہ تمہارے لیے حلال ہے, قتل عام مچاؤ. یہ کہہ کر یزید نے بھیجا تھا. یہ مسلم ابن عقبہ بوڑھا تھا, بڑی عمر کا تھا. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی, میں تو بوڑھا ہوں, میں اگر مر جاؤں تو یہ حسین جو ہے میرے ساتھی, السکونی, حسین السکونی, وہ میرے نائب ہوں گے. بہرحال یہ لشکر مدینہ پہنچا 63 ہجری ذی الحجہ میں. 3 دن مدینہ والوں کو اعلان کیا, اور اس کے بعد اس لشکر نے مدینہ والوں کے اوپر زبردست حملہ کیا. امیر مدینہ حضرت عبداللہ ابن حنزلہ اور دوسرے 700 مہاجرین اور انصار صحابہ کو شہید کر دیا. 700 اور 10,000 دوسرے افراد کو شہید کیا ہے، یعنی تابعین، موالی، موالی، تابعین، 10,000. اور مدینہ کی 1,000 عورتیں غلط طریقے سے حاملہ ہوئی، اس لشکر نے ان کے ساتھ زنا بالجبر کیا. اسی جنگ کو کہا جاتا ہے واقعہ حرہ، چونکہ مدینہ المنورہ میں ایک حرہ نام کی جگہ ہے، وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. پورا میدان خون سے تر بتر تھا اور مدینہ والوں سے مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت لی قتل عام کر کے، اس شرط پر کہ سب کے سب غلام ہوں گے. نفت العرب کتاب پڑھی ہے کہ نہیں؟ اس میں واقعہ حرہ کی تفصیلات موجود ہیں. کتنے روز تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہو سکی اس واقعہ حرہ کے وقت پر. جو وقت ہوتا تھا تو قبر اقدس سے اذان کی آواز آتی تھی. اتنا زبردست واقعہ ہے یہ واقعہ حرہ. اس کے بعد حسین اور مسلم دونوں نے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا، مگر راستے میں مسلم مر گیا، وہیں اس کو دفن کر دیا گیا. لمبے زمانے تک مسلم کی قبر کے اوپر لوگ جوتے مارتے تھے. اب یہ لشکر مدینہ میں خرابی مچانے کے بعد 26 محرم الحرام سن 64 ہجری میں مکۃ المکرمہ پہنچا اور مکہ کا محاصرہ کر لیا. پندرہ ربیع الاول کو خبر آئی کہ یزید مر گیا. پندرہ ربیع الاول کو سن 64 ہجری یزید مرا تھا، لیکن اس زمانے میں اتنے فاس ذرائع نہیں تھے، اس لیے ربیع الثانی کے مہینے میں اطلاع آئی کہ یزید مر گیا. تو پندرہ ربیع الاول کو یزید مرا اور 3 ربیع الثانی کو اس کے مرنے کی اطلاع آئی، اور 5 ربیع الثانی کو یہ لشکر واپس چلا گیا کہ بھائی یزید امیر ہی نہیں رہا تو اب جو ہے مکہ کا محاصرہ کرنے کا کیا مطلب، ہم تو حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مجبوراً بیعت کرانے آئے تھے، یزید ہی مر گیا تو یہ لشکر واپس چلا گیا. یزید کی جگہ پر کچھ دنوں تک مروان امیر بنا، اس نے بھی لوگوں سے بیعت کروا لی. مروان کے بعد اس کا بیٹا آیا عبد الملک ابن مروان. تو سن 64 میں یزید مرا، یزید کے مرنے کے بعد مروان، مروان کے بعد عبد الملک ابن مروان. عبد الملک ابن مروان نے حجاج ابن یوسف کو ایک لشکر دے کر کے بھیجا کہ جاؤ مکۃ المکرمہ کے اوپر حملہ کرو اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لو. عبد الملک ابن مروان کی طرف سے حجاج ابن یوسف کی سپہ سالاری میں یہ لشکر آیا. سن 73 ہجری کے اندر یہ مقابلہ ہوا. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو.